جمعرات 20 ستمبر کے سیربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ وزیراعظم عمران خان کا انڈین وزیراعظم کو خط۔ انڈیا کی طرف سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کی دعوت قبول، مگر انڈیا کہتا ہے
یہ صرف میٹنگ ہے، یہ کوئی ٹاک نہیں ہے، یہ کوئی ریزمشن آف ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی، انہوں نے میٹنگ کے لیے ریکویسٹ کی ہے اور ہم نے اس میٹنگ کے لیے ہمیں حامی کر لیا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے انڈین ہم منصب نریندر مودی کو ایک خط میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ادھر انڈیا نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ بھی رواں ماہ ملاقات کریں گے۔ تفصیل فرحت جاوید سے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے انڈین وزیراعظم نریندر مودی کو مثبت انداز میں جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغام میں مذاکرات کے ذریعے ایشوز کے حل کی بات کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو انڈیا کی جانب سے باضابطہ جواب کا انتظار ہے۔ یہ اس خط کے جواب میں لکھا گیا ہے جس میں انڈین وزیراعظم نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی تھی۔ دوسری جانب انڈیا کے دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ رواں ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات بھی کریں گے۔
وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رہائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
نواز شریف صاحب کا جیل آنا جانا لگا رہے گا، یہ جو ضمانت ہوئی ہے کیس ختم نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب سے کوئی عمران خان کی یا تحریک انصاف کی کوئی ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نہ تو ہم نواز شریف اور مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے اور نہ ہی اسحاق ڈار، حسن اور حسین کو پاکستان سے باہر رہنے دیں گے۔
یورپی کمیشن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کو خبردار کیا ہے کہ فیس بک انتظامیہ صارفین کے حقوق اور ان کی ذاتی معلومات کے تحفظ کو یورپی یونین کے معیار کے مطابق یقینی بنائے۔ تفصیل صبر احمد سے۔
یورپین یونین کے مطابق اگر فیس بک انتظامیہ ایسا کرنے میں ناکام رہی تو اس کے خلاف یورپین یونین کے قوانین کے مطابق کاروائی کرتے ہوئے پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ یورپین کمیشن کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ فیس بک صارفین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اقدامات کرے، صرف وعدوں سے کام نہیں چلے گا۔ یورپین یونین کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ فیس بک اپنے صارفین کی معلومات ان کی اجازت کے بغیر کچھ اور لوگوں کو فراہم کر رہی ہے اور صارفین کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔
تنزانیہ میں وکٹوریا جھیل کے قریب ایک کشتی الٹ جانے سے متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے حادثے کی تصدیق تو کر دی ہے مگر ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا اور ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کیا ہے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر ملک کی عدالت میں $10,000 کے غبن سے متعلق الزامات لگائے گئے ہیں۔ تفصیل حسن بلال سے۔
سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر ترقیاتی فنڈز اور اختیارات کے غیر قانونی استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ سرکاری وکلا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اس سارے معاملے میں اپنا ذاتی بینک اکاؤنٹ استعمال کیا، جبکہ نجیب رزاق نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کو غلط اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے صحت جرم سے انکار کیا۔ نجیب رزاق پر مئی میں ہونے والے عام انتخابات میں ناکامی اور منصب صدارت چھوڑنے کے بعد قومی ترقیاتی فنڈز میں بدعنوانی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں نہ صرف انہیں حراست میں لیا گیا بلکہ ان کی رہائش گاہ پر حکومتی تحقیقاتی اداروں نے متعدد مرتبہ چھاپے بھی مارے۔
آسٹریلیا کے ساحلی علاقے کوئنز لینڈ میں حکام کے مطابق دو آسٹریلوی شہری شارک مچھلی کے حملے کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی کارکنوں نے دونوں زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیش آنے والا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ شارک کے حملے کے بعد سے ساحل سمندر کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر سائن بورڈز لگا دیے گئے ہیں جن پر لوگوں کو سمندر میں جانے سے روکا گیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں لیویز فورس کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں آج تیسرے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
لیویز فورس کے اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف قلعہ سیف اللہ شہر میں ہڑتال کے علاوہ دوپہر 2 بجے تک کوئٹہ جوب قومی شاہراہ بھی بند رہی۔ اس واقعے کے خلاف سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے لورلائی اور جوب میں بھی احتجاج کیا گیا۔ قلعہ سیف اللہ میں لیویز فورس کے 3 اہلکاروں پر دو روز قبل حملہ کیا گیا تھا. پانچ دنوں کے دوران قلعہ سیف اللہ اور اسے متصل ضلع پشین میں تین حملوں میں لیویز فورس کے مجموعی طور پر 7 اہلکار ہلاک ہوئے.
نیدرلینڈ کے پولیس حکام کے مطابق ٹرین سے تصادم کی وجہ سے موٹر سائیکل رکشے میں سوار 4 بچے ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 1 بچہ اور 1 نوجوان شدید زخمی ہوا ہے. حادثے کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال پہنچا دیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھنے کے بعد انڈیا کی طرف سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کی دعوت قبول کر لی گئی ہے. وزارتی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان 2015 کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوگی، اور انڈیا کے مطابق اس میں کرتارپور صاحب گردوارے تک سکھ عقیدت مندوں کو رسائی فراہم کرنے کی تجویز پر بھی بات کی جائے گی. دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان آخری ملاقات 2015 میں ہوئی تھی، جب بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئی تھیں. پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بننے کے بعد سے ہی یہ قیاس آرائی شروع ہو گئی تھی کہ کیا اب حالات کچھ بدلیں گے اور کیا دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نیو یارک میں ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ پاکستان نے اس ملاقات کی درخواست کی تھی جسے انڈیا نے تسلیم کر لیا ہے.
اس سمے میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے ریکویسٹ کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے ودیش منتری اور پاکستان کے ودیش منتری کے بیچ نیو یارک میں یو این جی اے کے سائڈ لائنس میں یہ میٹنگ ہوگی. جو سمے ہے، جو تاریخ ہے، وہ جو ہم دونوں کے پرماننٹ مشن ہیں ان دونوں کے بیچ میں کنسلٹیشن سے اس کو طے کی جائے گی.
لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ملاقات کا ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے اور یہ صرف ایک میٹنگ ہے اور اسے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز نہیں سمجھا جانا چاہیے.
اس ملاقات کو صرف ہم ملاقات کے طریقے سے دیکھیں. یہ صرف میٹنگ ہے، یہ کوئی ٹاک نہیں ہے، یہ کوئی ریزمپشن آف ڈائیلاگ نہیں ہے. یہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی، انہوں نے میٹنگ کے لیے ریکویسٹ کی ہے اور ہم نے اس میٹنگ کے لیے ہم نے حامی بھری ہے.
جب ان سے پوچھا گیا کہ جب حکومت کا یہ دیرینہ موقف ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے، تو اب آخر کیا بدلا ہے کہ حکومت اس ملاقات کے لیے تیار ہو گئی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ سرحد پار سے کی جانے والی دہشت گردی کے بارے میں انڈیا کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے.
دس ڈز ناٹ انڈیکیٹ اینی چینج ان دی پالیسی ایز فار ایز آور سٹینڈ آن ٹیررزم اینڈ کراس بارڈر ٹیررزم از کنسرنڈ.
اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم مودی کو اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سشما سوراج کو خط تحریر کیے تھے جن میں اس ملاقات کی تجویز پیش کی گئی تھی. یہ خط حکومت کو 17 ستمبر کو حاصل ہوئے تھے. سرکاری ذرائع کے مطابق عمران خان نے اپنے خط میں کشمیر سمیت دوسرے موضوعات کے علاوہ دہشت گردی کے مسئلے پر بات چیت کرنے کی بھی پیشکش کی ہے. اگرچہ ابھی بات چیت کا ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے، لیکن وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ سشما سوراج کرتارپور صاحب گردوارے تک سکھ عقیدت مندوں کو رسائی فراہم کرنے کی تجویز پر بھی بات کریں گی. پاکستان کے وزیر اطلاعات نے چند روز قبل بی بی سی کو بتایا تھا کہ گردوارے تک ایک کوریڈور کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ملاقات سے تعلقات میں بہتری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ کچھ فرق تو ضرور پڑے گا. لیکن اسی ہفتے جموں میں سرحد پر بارڈر سیکورٹی فورس کے ایک جوان کی جان گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی لاش کو مسخ کیا گیا تھا. اس واقعے کے بعد پھر حکومت سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانے کے بلند و بانگ دعوے کرنے والی حکومت ایسے حالات میں بات چیت کے لیے کیوں تیار ہوئی ہے، اور پارلیمانی انتخابات سے پہلے حکومت کے لیے یہ سوال ہی سب سے بڑا خطرہ ہے. سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا آغاز قیام پاکستان کے ساتھ ہی کشمیر کے تنازع سے ہوا۔ اب تک دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان متعدد جنگیں اور سرحدی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر دہشت گردی کے الزامات بھی لگاتے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ امن مذاکرات کی کوششیں ہوئیں مگر یہ ناکام ہوئیں۔ پانی، سرحدی کشیدگی اور باہمی تعلقات سمیت ایسے کیا تنازعات ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ تفصیل سنیے نازش سفر سے۔
تقسیم کے وقت سے ہی انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات استوار رکھنے کا عزم ظاہر کیا، مگر ہندو مسلم فسادات اور علاقائی تنازعات کی وجہ سے دونوں ممالک میں کبھی اچھے تعلقات دکھنے کو نہیں ملے۔ آزادی کے وقت سے اب تک دونوں ممالک چار بڑی جنگوں اور بہت سی سرحدی جھڑپوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ مسلح لڑائیوں کی ایک بڑی وجہ کشمیر کا مسلم اکثریتی علاقہ ہے جس پر دونوں ممالک دعویٰ کرتے ہیں۔ 1947 میں ہی پاک انڈیا پہلی جنگ کا آغاز ہوا جو 2 سال تک جاری رہی۔ 1965 اور پھر 1999 میں کارگل کے مقام پر بھی کشمیر کے معاملے پر ہی دو جنگیں لڑی گئیں، جبکہ اس دوران دونوں ممالک ایٹمی طاقت بھی بن چکے تھے۔ ستمبر 2016 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں ایک حملے میں انڈین فوج کے 19 اہلکار ہلاک ہوئے۔ انڈیا نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے اس کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو سرجیکل سٹرائکس کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ پاکستان نے اس دعوے کا انکار کیا، جس کے بعد سے جون 2018 تک دونوں ممالک ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور 100 سے زیادہ فوجیوں اور شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ کشمیر کے علاوہ سیاچن گلیشیئر دنیا کا بلند ترین جنگی محاذ ہے، جہاں 1984 سے اب تک دونوں ملکوں کی فوجیں صف آرا ہیں۔ 6000 میٹر بلند اس متنازع گلیشیئر کی جنگ میں اب تک 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان پاکستانی صوبہ سندھ اور انڈیا کی ریاست گجرات کے درمیان سر کریک کا علاقہ بھی متنازع ہے، جہاں بین الاقوامی سرحد کا تعین ہونا باقی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک اور بڑی جنگ 1971 میں لڑی گئی۔ اس جنگ کا خاتمہ سکوت ڈھاکہ یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر ہوا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک اور بڑا تنازع پانی کا ہے۔ 1960 کے سندھ تاس معاہدے کے تحت مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج پر انڈیا کو رسائی کا حق دیا گیا، جبکہ جموں کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب اور جہلم اور سندھ کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ انڈیا کشن گنگا ڈیم جیسے منصوبوں سے پاکستان کے لیے پانی کی رسائی مشکل بنا رہا ہے، جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ وہ جن منصوبوں پر کام کر رہا ہے وہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ بجلی بنانے کے منصوبے ہیں۔ اس طرح یہ سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ پاکستان ایک عرصے سے افغانستان میں انڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر بھی خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان کو امریکہ کی جانب سے انڈیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے عسکری تعلقات پر بھی تشویش ہے۔ پاکستان انڈیا پر صوبہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کا الزام بھی لگاتا ہے۔
اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سابق وزیر خارجہ خورشید قصور سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ماضی میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اتفاق کے رائے کے بہت قریب تھے اور کشمیر کی سرحد کا جواز ہی ختم کرنے کا بھی ذکر کیا، تو کیا تفصیلات ہیں ان ماضی کے مذاکرات کی؟
جی ہاں، جب میں فورن منسٹر تھا وہ تو میں اپنی کتاب میں ڈیٹیلز دے دی ہیں اور آج تک اس کو کتاب کو چھپے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ کسی پاکستان یا انڈیا کے فورن کسی ایسے شخص نے جس کو معلوم ہو اس نے ڈینائی نہیں کیا، اور اس کے کچھ جو بیسک نکات تھے اس میں ایک تو کشمیر کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا جس کے لیے یہ فارمولا بنایا گیا تھا، اسی طرح سے ہم نے یہ اس میں کہا تھا کہ ڈی ملٹرائزیشن شروع ہوگی اربن ایریا سے، پھر چھوٹے قصبوں سے، اور آہستہ آہستہ بہت کم فوجیں رہ جائیں گی ایل او سی کے قریب۔ پھر اس میں تھا کہ جو میکسیمم اس کے اندر سیلف گورننس کا کانسیپٹ تھا، اور یہ بھی تھا کہ اس ایک ہی قسم کی سیلف گورننس دونوں طرف ہوگی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو کشمیر کے الیکشن چاہے پاکستان یا انڈیا کہیں بھی ہوں گے وہ انٹرنیشنل آبزرور اس میں آیا کریں گے۔ پھر اس میں ایک جوائنٹ میکانزم تھا کہ بہت سے ایسے معاملات تھے جس میں کشمیر کے اور ہماری طرف کے جو آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر کے جو نمائندے تھے وہ آپس میں مل کے کشمیر کے معاملات پہ بات چیت کرتے، اس میں انڈینز اور پاکستانیز بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتے۔ صرف فرق یہ تھا کہ ابھی جب ہماری حکومت گئی تھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، بات چیت ہو رہی تھی کہ کیا جو پاکستانی انڈینز موجود ہوں گے وہ کس کس کیپیسٹی میں ہوں گے. تو بہت ڈیٹیلز میں بات ہو گئی تھی اور یہ بھی کلیئر تھا کہ افیکٹولی بارڈر ختم ہو جائے گا. اس کو ہم نے کہا تھا اٹ وڈ ریمین لائک اے لائن آن دا میپ, میئر لائن آن دا میپ. وہ تو ہم بہت قریب تھے, لیکن اب بات چیت جب ہوگی تو پہلے ان کو یہ چاہیے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ یا اس کا نام انہوں نے بدل کے اگر کمپریہنسو ڈائلاگ رکھا ہے وہ شروع کریں, اور ساتھ بیک چینل شروع کریں. جب بیک چینل پہ آئیں گے تو نقطۂ آغاز میری دانست میں وہی ہوگا جو ہم نے چھوڑا تھا.
جب آپ کی حکومت ختم ہوئی اور انڈیا میں منموہن سنگھ چلے گئے تو یہ تاثر آیا کہ بی جے پی کی حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اب جب بی جے پی کی حکومت اپنے آخری سال میں ہے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کسی قسم کے مذاکرات یا معنی خیز مذاکرات کی؟
نہیں, دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان کا لیٹر بڑا کلیئر ہے, ایک تو صاف کے کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی. انلیس انڈیا سمجھتا ہے کہ ساتھ ہی ختم کر دینا چاہیے, وہ تو انڈیا نے کبھی بھی نہیں کہا. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے ابھی جو عمران خان صاحب نے سجیشن دی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں دی ہے. تو اب آپ نے جو پوچھا کہ کیا مودی حکومت کشمیر پہ یا دیگر معاملات پہ بات چیت کے لیے تیار ہوگی, پہلی چیز تو یہ اگر وہ ساتھ پہ تیار ہوتے ہیں تو ماحول بہت بہتر ہوگا. مودی صاحب اگر ساتھ کی میٹنگ کے لیے آئے تو اور بہتر ہوگا, اس کے بغیر تو میٹنگ ہوگی نہیں, کیونکہ ان کا ہوتا ہی ہے جب تک ہیڈز آف اسٹیٹ یا گورنمنٹ نہ آئے تو میٹنگ نہیں ہوگی. تو جب وہ آئیں گے تو اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہوگا کہ جب ماحول بہتر ہوگا تو عین ممکن ہے کہ اسلام آباد میں ہی جیسے ہمارے دور میں ہوا تھا کہ واجپئی صاحب جب آئے تھے ساک کانفرنس کے لیے تو ہمارا بائی لیٹرل بات چیت بھی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں جو ڈائلاگ بھی شروع ہو گیا تھا اور الٹیمیٹلی بیک چینل بھی شروع ہو گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو وہ سٹیج ہے. ہاں, جو بامقصد بات چیت ہے, کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں, کیونکہ بدقسمتی سے بی جے پی پولرائزیشن کے ذریعے سمجھتی ہے اس کے ووٹ بڑھ جائیں گے, چاہے وہ ہندو مسلم معاملات ہوں یا پاکستان انڈیا. لیکن میری دانست میں ہاں یہ ٹھیک ہے, اس کے چانسز زیادہ ہی ہیں کہ الیکشن کے بعد بات چیت با مقصد ہو. لیکن ابھی تو دیکھنا ہے کہ جو الیکشن ہندوستان میں ہو رہے ہیں سٹیٹس کے, یعنی کہ ابھی راجستھان اور مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ, اگر اس میں بی جے پی کا پرفارمنس اچھا نہ ہوا تو یہ میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ پرائم منسٹر مودی ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے بات چیت کریں, یہ سوچ کے کہ جو پولرائزیشن کی سیاست تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی اور شاید دوسری سیاست کے زیادہ چانسز ہیں الیکٹرل ڈیویڈنڈز حاصل کرنے کے لیے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ زیادہ چانس با مقصد بائی لیٹرل بات چیت جو پاکستان انڈیا کی ہے بشمول کشمیر یا بیک چینل, وہ زیادہ چانسز برائٹ ہوں گے الیکشنز کے بعد, ہندوستان کے الیکشنز کے بعد.
یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری, اور اس بارے میں میں نے انڈیا میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہاسنی حیدر سے بات کی اور پوچھا کہ انڈیا میں اگلے سال انتخابات ہونے ہیں تو بی جے پی کی حکومت انتخابات سے پہلے مذاکرات کے لیے راضی ہو سکتی ہے؟
یہ ہی ایک سگنل ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اٹ از ناٹ ایز اف کہ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ پوزیشن ابھی لیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ کے مطابق, یہاں کی حکومت کے مطابق پاکستان میں ایک نئی سرکار آئی ہے اور نئی سرکار نے ایک طرح سے ایک پہل کی ہے. تو ایسا لگتا ضرور ہے کہ بھارت سننے کو تیار ہے اور کہنے کو تیار ہے کہ اگر ایک نئی سرکار ہے پاکستان میں تو ایک بار اس کو آزمایا جائے, اور دیکھنے کو تیار ہے کہ یہ جو ٹاکس ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ ہے, ڈائیلاگ نہیں ہے, کہ یہ میٹنگ کہیں جا سکتا ہے یا نہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ان کے الیکشن کیمپین میں ایک مدعا ہوگا, بے شک پچھلے الیکشن میں ہم نے سبھی دیکھا ہے کہ پاکستان ایک مدعا بن جاتا ہے, لیکن بہت اس پہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح سے یہ ٹاکس جاتے ہیں. کیا یہ ٹاکس کے بعد کچھ آگے کی بھی سوچ ہے, کیا وہ آگے کی سوچ ابھی کی بات ہے, یا کیا دونوں کہیں گے کہ ٹھیک ہے انتخابات کے بعد ہم ملتے ہیں. آئی تھنک ابھی تو بہت زیادہ کہنا بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ بات میں بھی بہت بار دیکھا ہے, بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ٹاکس ہوتی ہیں, میڈیا بالکل پاگل ہو جاتی ہیں, میڈیا 10 طرح کے ٹپنیاں کرتی ہیں, ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو دیکھتی ہے. لیکن اینڈ میں جو نکلتا ہے وہ کچھ اور نکل جاتا ہے.
آپ نے ماضی کے مذاکرات کا ذکر کیا, تو یہ بتائیے گا کہ رکاوٹ کیا رہی ہے بات چیت میں, بات آگے کیوں نہیں بڑھتی؟
دیکھیے, بھارت کی طرف سے ایک فیلنگ ہے کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ایکسٹراڈنرلی مطلب میجر ٹیرر اٹیک ہو جاتا ہے. تو آپ 20 سال کا ریکارڈ نکال لیجیے تو آپ کو دیکھے گا کہ ہر بار جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے بعد یا اس کے بالکل پہلے ایک کوئی بڑا مطلب بم اٹیک ہوتا ہے یا سوئسائڈ حملہ ہو جاتا ہے. یا جب آپ کو یاد ہوگا جب ممبئی کا اٹیک ہوا تھا تو اسی وقت پاکستان کے فارن منسٹری بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب خود انڈیا میں تھے, پرنب مکھرجی جو فارن منسٹر تھے اس وقت کے, ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی, کافی اچھی بات چیت ہوئی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, پچھلی بار جب پرائم منسٹر مودی گئے تھے لاہور وہاں ایک بہت اچھی بات ہوئی تھی, اس کے پہلے سشما سوراج نے کمپوزٹ ڈائلگ کو ایک نئی پہل دی تھی, اور پھر بھی پھر پٹھان کوٹ کا اٹیک ہو گیا. تو آئی تھنک انڈیا کی طرف سے بس یہ ہے کہ ہر بار بات چیت آگے چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسے بھی ہیں شخص, کوئی ایسے ہیں پاورفل لوگ جو یہ مذاکرات نہیں چاہتے ہیں.
یہ تھی انڈیا سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہاسنی حیدر. اور اب ذکر ایک اور خبر کا. امریکی ذرائع ابلاغ میں ٹرمپ انتظامیہ کے اہم مشیروں سے منسوب بیان سامنے آئے ہیں جن میں پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کا اچھا موقع قرار دیا گیا ہے, اور اسی تناظر میں امداد بحال کرنے کا ذکر بھی سامنے آیا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے واشنگٹن میں بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی فیلو اور کتاب پاکستان انڈر سیج کی مصنفہ ڈاکٹر مدیہ افضل سے بات کی, اور ان سے پوچھا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک طرف تو الزام لگاتا ہے کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کر رہا, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے؟
بیسکلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان پہ جو پریشر ڈال رہی ہے وہ ایک کنٹینیویشن ہی ہے جو ایون اوباما ایڈمنسٹریشن پریشر ڈالتی تھی پاکستان پہ. بٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سنگل مائنڈڈلی فوکس کرتی ہے پاکستان کی ریلیشن شپ ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ, جو ان پرٹیکولر حقانی نیٹ ورک جو افغان طالبان کا بہت بروٹل آف شوٹ ہے, فیکشن ہے. حقانی نیٹ ورک پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان سے دو ایشوز ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان سیف ہیون, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ پاکستان سیف ہیون دیتا ہے حقانی نیٹ ورک کو بلوچستان میں, اور دوسرا کہ فائٹ نہیں کرتا ان سے, یا
ان کو نشانہ نہیں بنا رہا.
بالکل, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اینڈ پاسٹ یو ایس ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنی جو بھی ان کی ریلیشن شپ ہے پاکستان کی افغان طالبان کے ساتھ اس کو یوز کرے, افغان طالبان کو کہ ایٹ لیسٹ جو فیکشن پیس چاہتے ہیں ان کو ٹیبل پہ لائے اور ایک پیس اگریمنٹ ہو سکے تاکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایونچولی ودرا کر سکے افغانستان سے.
آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرے, جبکہ پاکستان امریکہ تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور پاکستان کی ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پاکستان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف نہیں کرتا. تو یہ جو اعتماد کا فقدان ہے دونوں ملکوں کے درمیان, جب وہ دور ہی نہیں ہوگا تو یہ ایک دوسرے کے لیے جو افغانستان میں امن کے لیے ایک کردار سمجھتے ہیں پاکستان کا, وہ کیسے ادا ہو سکے گا؟
یہ ہے جیسے آپ نے کہا, یہ obviously بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے دونوں سائڈس پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جب یہ مینشن کرتا ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ سیکریفائسز کیے ہیں اینڈ پاکستان بہت زیادہ ٹارگیٹ ہوا ہے دہشت گردی کا, بالکل اٹ از ٹرو. اور یہ بھی سچ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ نہیں فلی اکنالج کرتی, اوباما ایڈمنسٹریشن کرتی تھی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں کرتی. بٹ اٹ از پارٹ آف دا اسٹوری, یہ پوری اسٹوری نہیں ہے, بیکاز پاکستان جو ٹارگٹ رہا ہے آف ٹیررزم वो पाकिस्तान तालिबान से रहा है, तरीके तालिबान पाकिस्तान से रहा है, और पाकिस्तान ने जो सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो फाइट किया है पाकिस्तान आर्मी ने, वो तरीके तालिबान पाकिस्तान को फाइट किया है। पाकिस्तानी आर्मी ने अफगान तालिबान को नहीं फाइट किया है रियली फॉर एंड अमेरिका ये चाहता है कि जो फैक्शंस ऑफ द अफगान तालिबान हैं, जो अमेरिका को अटैक करते हैं, जो अफगानिस्तान को अटैक करते हैं, पाकिस्तान उनके उनके अगेंस्ट ज्यादा करे। सिमिलरली यू नो एक सेकेंडरी फोकस जो है वो अमेरिका के लिए लश्कर ए तैयबा है। ऑब्वियसली यू नो इंडिया से अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा के अगेंस्ट यू नो ज्यादा एक्शन ले।
ये थी वाशिंगटन में ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की फेलो और मुसन्निफा डॉक्टर मदीहा अफजल। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई पाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर वापस पहुंच गए हैं। इस खबर की तफसील प्रोग्राम में आगे चलकर सुनेंगे। सरबीन अभी जारी है।
अच्छा तो मजीद क्या लिखते हैं हमारे सामने?
लिखते हैं, हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुजा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे बीबीसी उर्दू सर्विस से रब्ता कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हो या सहरा पार, शहर में हो या देहात में, गुड़गांव में हो या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राब्ता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
अब वक्त हुआ है खेल खबरों का, पेश कर रही हैं नाजिया गुलजार।
मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी एशिया कप के छठे क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें अबू धाबी में मद्दे मुकाबिल हैं। इवेंट के पांचवें मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया था। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल पर एतराजात सामने आ रहे हैं। ये एतराजात क्या हैं? दुबई से बता रहे हैं हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर।
एशिया कप का सुपर फोर मरहला कल से शुरू हो रहा है और इंडिया का मुकाबला दुबई में बांग्लादेश के साथ है और पाकिस्तान की टीम अबू धाबी में अफगानिस्तान का मुकाबला करेगी। इस शेड्यूल पर पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के बाद बांग्लादेशी कप्तान मशरफी मुर्तुजा ने भी एतराज किया है और उनका कहना है कि जिस तरह का ये शेड्यूल बनाया गया है उसमें हम ये सोच रहे थे कि बांग्लादेश की टीम अपने ग्रुप में जब टॉप करेगी तो वो ग्रुप ए की जो नंबर 2 टीम होगी उससे खेलेगी, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ सूरत हाल ये है कि आज उसका मैच अफगानिस्तान के खिलाफ है और फिर उनको रात को मैच खत्म करके यहाँ दुबई वापस आना होगा और कल मैदान में फिर उतरना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। तो यहाँ पे काफी एतराजात उठाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये चूंकि भारत इसका मेजबान है तो भारत ने ये तमाम चीजें जो है वो अपने फायदे के लिए रखी है।
टेनिस में साबिक आलमी नंबर 1 विक्टोरिया अजरिंका ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी को शिकस्त देकर पैन पैसिफिक ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उधर आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार राफेल नडाल इंजरी के बायस आइंदा माह होने वाले चाइना ओपन और शिंगाई मास्टर्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए खवातीन खिलाड़ियों के 15 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया है। फुटबॉल में बेल्जियम और वर्ल्ड कप 2018 की फाते टीम फ्रांस फीफा की आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप पोजीशन की हकदार 2 टीमें करार पाएं।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी नाजिया गुलजार। यहां आपको bbcurdu.com की एक खबर के बारे में बताता चलूं। शह सुर्खी है, जब मैंने अफगान मुजाहिदीन के साथ छुट्टियां गुजारी। ये कौन शख्स है? अगर आप भी जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएं। खासा दिलचस्प मजमून है। सरबीन का निस्फ आया है, यहाँ सुनते हैं खबरों का खुलासा उबैद मलिक से।
انڈیا اور پاکستان کے وزراء خارجہ آئندہ ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ملاقات کریں گے۔ وزارتی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان 2015 کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ یورپی کمیشن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کو خبردار کیا ہے کہ فیس بک انتظامیہ صارفین کے حقوق اور ان کی ذاتی معلومات کے تحفظ کو یورپی یونین کے معیار کے مطابق یقینی بنائے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں لیویز فورس کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں آج تیسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ صومالیہ میں 4 فوجیوں کو ہوائی فائرنگ کرنے اور اس کے نتیجے میں 9 سالہ طلبہ کی ہلاکت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تنزانیہ میں وکٹوریا جھیل کے قریب ایک کشتی الٹ جانے سے متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی عبید ملک۔ پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر رہائی پانے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن محمد صفدر لاہور واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس کے خلاف اپیل پر ان کی سزا معطل کر دی گئی تھی۔ ان کی رہائی سے نون لیگ کو کیا سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر تقریباً 2 ماہ تک قید رہے۔ اس دوران انتخابات آئے، ان کی جماعت نہیں جیت پائی۔ اب وہ ضمانت پر باہر ہیں۔ آئندہ کیا راستہ اپنائیں گے؟ بہت سی نظریں اس پر لگی ہیں، تاہم ان پر مقدمات اب بھی قائم ہیں۔ نون لیگ کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ نواز شریف تمام مقدمات کا مقابلہ کریں گے۔
یہ فیصلہ ہی جو تھا احتساب عدالت کا، اس میں لکھا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ وقت جو ہے ان کی اپنا جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کیس کا سامنا کیا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے 119 پیشیاں بھگتی ہیں، تو باقی بھی فیصلے کریں گے۔
نواز شریف کی رہائی سے نون لیگ سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہے گی۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ انتخابات سے قبل ان کے بیانیے اور اس سے چلنے والی تحریک کو پذیرائی مل رہی تھی۔ اب حالات مختلف اور حکومت بھی ان کی جماعت کی نہیں، ایسے میں کیا نواز شریف دوبارہ ویسی ہی تحریک چلا پائیں گے؟ اگر نہیں تو نون لیگ کی سیاست کو کیا فائدہ ہوگا؟ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر اور تجزیہ نگار شبیر احمد خان کا ماننا ہے کہ نواز شریف اپنا بیانیہ نہیں چھوڑیں گے۔
سیاسی جماعت اسے صرف نظر نہیں کر سکتی، اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ مجھے لگتا ہی ہے کہ نواز شریف جو ہے کم از کم وہ اس سٹرگل میں کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو جانا چاہیے وہ اپنی کوششیں اور ایفرٹس جو ہیں اپوزیشن کو بھی وہ جمع کریں گے کہ ان کے ساتھ معاملات ہوں، وہ جاری رکھیں گے، اور یہی ظاہر ہے ان کی بقا ہے اور ان کی سیاسی جماعت کی بقا ہے۔
نواز شریف کے آئندہ کے سیاسی لاہے عمل کے حوالے سے تجسس مزید کچھ روز قائم رہنے کا امکان ہے۔ نون لیگ کی قیادت کے مطابق جاتی امراء میں نواز شریف عاشورہ سے قبل کوئی سیاسی مشاورت یا میل جول نہیں کر رہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی رہائی سے ان کی جماعت کے کارکنان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کو قانونی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان کی رہائی سے ان کی جماعت کو سیاسی فائدہ کتنا پہنچتا ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متسلسلے قلعہ سیف اللہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے لیویز فورس کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ قلعہ سیف اللہ اور اس سے متصل ضلع پشین میں 5 دنوں کے دوران ایسے حملوں میں لیویز فورس کے 7 اہلکار مارے گئے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
لیویز فورس کے اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف قلعہ سیف اللہ شہر میں احتجاج کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ ان ہلاکتوں کے خلاف نہ صرف قلعہ سیف اللہ میں ہڑتال رہی، بلکہ تیسرے روز کوئٹہ اور جوب کے درمیان 6 گھنٹے کے لیے بطور احتجاج قومی شاہراہ بھی بند کی گئی۔ یہاں آمدہ اطلاعات کے مطابق لیویز فورس کے اہلکاروں پر حملوں کے خلاف قلعہ سیف اللہ سے متصل لورلائی اور جوب میں بھی احتجاج ہوا ہے۔ لیویز فورس کے تین اہلکاروں کو دو روز قبل قلعہ سیف اللہ شہر میں نشانہ بنایا گیا تھا. ان میں سے دو موقع پر ہلاک ہوئے تھے جبکہ ایک زخمی ہوا تھا. زخمی اہلکار بھی آج زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. ان اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف قلعہ سیف اللہ میں ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا پشتونوں کو مارنے کا سلسلہ بند کرو کے نعرے لگاتے رہے. ریلی کے شرکا سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں نے خطاب بھی کیا. قلعہ سیف اللہ میں لیویز فورس کے اہلکاروں پر 72 گھنٹوں کے دوران 3 حملے کیے گئے. ان حملوں میں رسالدار رینک کا ایک افسر بھی ہلاک ہوا. رسالدار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. قلعہ سیف اللہ افغانستان سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے. یہ علاقہ کوئٹہ شہر سے شمال مغرب میں اندازاً 188 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. قلعہ سیف اللہ کی آبادی مختلف پشتون قبائل پر مشتمل ہے. 5 دنوں کے دوران بلوچستان میں مجموعی طور پر لیویز فورس کے اہلکاروں پر 3 حملے کیے گئے. قلعہ سیف اللہ سے متصل پشین میں ایک بم حملے میں لیویز فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے. ان حملوں میں فورس کے 7 اہلکار ہلاک ہوئے. دوسری جانب بلوچستان کی ایران سے متصل ضلع کیچ اور کوئٹہ کے قریب واقع ارنائی میں بالترتیب کلدم بی ایل ایف اور بی ایل اے نے سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. تاہم سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ کے بڑے ریگستانی علاقے تھرپارکر سے وہ تمام لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں جو خشک سالی کی وجہ سے اپنے مویشیوں کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے. پورا علاقہ ان دنوں خشک سالی کا شکار ہے. حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی رپورٹ.
انسان تو جیسے تیسے کر کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن مویشیوں کا کیا کیا جائے جن کی خوراک کا کوئی معقول انتظام نہ ہو اور ان کے پینے کے لیے پانی کا بندوبست بھی نہ ہو. ایک ہی دشوار گزار راستہ رہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے مویشیوں سمیت نہری علاقوں کی طرف نکل کھڑے ہوں. ضلع کے ایک سرے نگر پارکر سے دوسرے سرے نو کوٹ کے درمیان 350 کلومیٹر طویل سڑک پر آپ کو مویشیوں کے غول در غول خاموشی کے ساتھ چلتے ملتے ہیں.
سندھ جا رہا ہوں، ڈگیوں کو لے جاتا ہوں ادھر. گہلا گہلا نہیں ہے، ادھر دکال ہے. 12 مہینہ رہوں گا. یہ 50 ڈگیوں ہیں.
ضلع تھرپارکر کی انتظامیہ نے بر وقت 1 ماہ قبل حکومت کی توجہ قحط سالی کی طرف مبذول کرائی تھی اور فوری امدادی کاروائیوں کے لیے کہا تھا. ڈپٹی کمشنر غلام قادر جنوجو نے اس وقت فون پر بتایا تھا،
ابھی جو فصل لوگوں نے لگایا ہے برسات کا کوئی چانس نہیں ہے، تو ابھی وہ فصل بھی ختم ہو گیا. جو مویشوں کا جو چارہ وغیرہ وہ بھی ختم ہونے والا، اس لیے میں نے سندھ گورنمنٹ کو اس کو کلیمٹی افیکٹڈ کے لیے ریکمینڈ کر دیا ہے.
یہ لوگ نقل مکانی پر اس لیے مجبور ہیں کہ انسانوں اور مویشیوں کی خوراک کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے. ماما وشنو تھری پورے تھرپارکر میں ضرورت مندوں کو بلا معاوضہ خون کی فراہمی کی سماجی خدمت انجام دیتے ہیں. میں نے ان سے قحط کی صورتحال کا معلوم کیا تو کہنے لگے،
سر پورے ضلع میں جو بارش نہیں پڑی ہے، اس وجہ سے کوئی چیز یہاں نہیں ہے. جیسے پانی قوم میں جو ہوتا ہے پانی، وہ نیچے چلا گیا. ابھی پانی کا ہی مسئلہ ہے. ویسے مال میں دودھ نہیں ہے، کیونکہ مال میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نہیں آدمیوں کے لیے کوئی چیز ہے.
حکومت امداد میں 50 کلو گندم فی گھرانہ فراہم کرتی ہے، لیکن ابھی تک تو اس کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے.
لوگ تو اس کے لیے حکومت ابھی تک تو کوئی چیز نہیں کی ہے. یہ پانی کا ارینج نہیں کیا ہے، نہیں ان کے مال کے کھانے کا ارینج. گندم کا ابھی میرے خیال میں فائنل نہیں ہوا.
ریگستانی تھرپارکر میں وسائل سے محروم عوام کو معمول کی زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گیا ہے. علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد، سندھ.
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے آپ کی بات کا. پیش کر رہی ہیں صبر احمد.
بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صباح رحمت کا سلام۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کی سزائیں معطل کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے اس فیصلے پر سامعین کی آرا سے شروع کرتے ہیں۔
میں راولپنڈی سے کومل کبیر بات کر رہی ہوں۔ انہی کیسز میں، انہی ثبوتوں کے اوپر پہلے ان کو سزا دی گئی ہے، اب الیکشنز ہو گئے ہیں، سب ختم ہو گیا تو پھر سزا معطل ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال ہے لوگ اس ٹائم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر عدالتیں چاہ کیا رہی ہیں۔
میں عرفان سیال بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں یا کسی بھی عدالت کے فیصلے ہوں، پاکستانی قوم کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کا احترام کرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہاں تک بات ہے اس کا احترام کرتے۔ نواز شریف کو اگر اس کی اپیلوں پر رہائی ملی ہے، سزا معطل کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔
اب صبح سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک سامع کا پیغام سنتے ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان میں رہنے والے بنگالی اور افغانی شہریوں کو پاکستانی شناخت دینے کے اعلان پر۔
مجھے ڈاکٹر عبد القدیر کہتے ہیں، میں نوشر فروز سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ شکایت ہے وزیر اعظم پاکستان سے، جو انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ افغان مہاجرین، بنگالی اور برمی کو پاکستان کی نیشنلٹی دیں گے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس اعلان کو ہم پاکستان کے سٹیزن شپ ایکٹ کے خلاف ورزی سمجھتے ہیں، اور یہ وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ یہ اس طریقے کی کریں کہ وہ ان کو، مہاجرین کو اس ملک میں ہمیں نیشنلٹی دے، اور ہمیں یہ سندھ میں سندھیوں کو، خصوصاً سندھ، ہم سندھ واسیوں کو یہ اقلیت میں بنانے کی سازش ہے جو ہم کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے، اور بین الاقوامی مہاجر اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس عمل کو روکا جائے۔
اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ اگلی کال صبح بلوچستان سے ہے، چونکہ حکومت پاکستان کے لیے اپنا پیغام بھیج رہے ہیں۔
حبیب الرحمان مری ضلع کلو سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو اپنے وطن میں باعزت طور پر واپس کیا جائے، اور نئے پاکستان میں نئے مہاجرین کا کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اگر ان کو شہریت دی گئی ہے تو نئے پاکستان میں پرانے پاکستانیوں کو رہنا ناممکن ہوگا۔
چلتے چلتے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا گیا یہ سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
میرا نام عبد الغفور بگٹی ہے، میں ضلع نصیر آباد ربی کے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال نئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو مہنگائی کم کروں گا ہر چیز میں، تو سب سے پہلے میری بات ان سے یہی گزارش ہے کہ ان کے آنے سے جو کھاد کی قیمت بڑھ گئی ہے، جو پٹرول کی قیمت، جو ڈیزل کی قیمت، یعنی ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے، تو برائے مہربانی یہ تو براہ راست غریبوں کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہو چکا ہے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہمارا یہاں جو کھاد ہے، یہ ڈی اے پی 3500 بوری ہو گیا، 3600، اور نیٹرو، دوسرے اس طرح کے جو کھاد ہیں وہ بالکل بہت مہنگے ہو چکے ہیں۔ ہمیں نیا پاکستان نہیں بلکہ پرانے پاکستان چاہیے، اور اس میں غریبوں کے لیے بہترین، کوئی کسانوں کے لیے کوئی بہترین حکمت عملی اپنائیں اور کھاد سستا کریں۔
مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے متاثر ہونے پر صبح بلوچستان سے یہ تو تھے عبد الغفور بھکٹی۔ اب آخر میں سامعین کی حکام بالا کو علاقائی مسائل پر بھیجی گئی شکایات۔
ملک نظر محمد بات کرتا ہوں ضلع طور غار مداخل سے۔ میرا پیغام ہے نو عمران خان سے، میں اس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس علاقے میں بڑے پیمانے پر افیم کا کاشت ہوتا تھا، جو کہ ہم لوگوں نے رضاکارانہ طور پر حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس کو بند کر دیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد نہ تو حکومت نے ہمیں کوئی متبادل فصل کے لیے بیج دیا اور نہ اس علاقے پر کچھ توجہ دے رہا ہے۔
میں تھر پارکر سے بات کر رہا ہوں، تالکو چاچرو ولیج بھانے کا تر سے۔ ہمارے پاس پانی کا بہت سے بہت قلت ہے، ہم وزیر اعظم اور سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا پانی کا مسئلہ حل کیجیے۔
اس کے ساتھ ہی صبر رحمت کو دیجیے اجازت۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔
صبر احمد پیش کر رہی تھیں آپ کی بات۔ خیبر پختونخوا کا ضلع شانگلہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، مگر یہ ضلع ہر ماہ ایک اندازے کے مطابق اوسطاً 5 سے 6 لاشیں وصول کرتا ہے۔ یہ لاشیں ہوتی ہیں ان مزدوروں کی جو ملک کے دور افتادہ علاقوں میں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر کوئلے کی تاریک کانوں میں رزق تلاش کرتے ہیں۔ چند روز پہلے کوہاٹ کی ایک کان میں حادثے کے بعد ایک ہی گاؤں کے 15 جنازے اٹھے۔ حکام کی طرف سے بار بار تلقین کی یقین دہانیوں کے باوجود نہ تو کانوں میں حفاظتی اقدامات میں بہتری آئی اور نہ ہی مناسب معاوضہ مل سکا۔ ڈاکٹر فضل ربی ان کانکنوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا۔ نامہ نگار ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ احتجاج سے کیا فائدہ ہوگا۔
ڈاکٹر فضل ربی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ احتجاج آپ کو کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ ہلاکتوں کی خبر روزانہ آتی رہتی ہے، اس طرح کان میں حادثے روزانہ ہوتے رہتے ہیں، نہ حکومت ٹس سے مس ہوتی ہے اور نہ کوئی وہاں پر حالات میں بہترین دکھائی دیتی ہے، تو آپ کے اس احتجاج سے کیا فرق پڑے گا؟
ایک تو نئی حکومت بنی ہے اور جو کافی وعدے انہوں نے کیے ہیں کہ ہم مزدوروں کو حقوق دیں گے، ہم بیکورڈ ایریاز کو جو ہے ڈیولپ کریں گے ایسا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مزدوروں کا سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں کی سول سوسائٹی ہے اور یوتھ فورم اسلام آباد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایوانوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے، ہم پریس کلب کے، یہ سلسلہ ہے ابھی فرسٹ ہمارا احتجاج ہوا پریس کلب کے سامنے، امید ہے کہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس بات کو اٹھائیں گے، اور جو کوئلے کے کانوں میں کام کرنے والے بے بس اور لاچار مزدور ہے ان کی بات کو ان شاء اللہ العزیز پہنچائیں گے بھی، اور آلریڈی جو موجود لیبر قوانین ہیں پاکستان میں ان پر عمل درآمد کروائیں گے۔
تو یہ کتنا بڑا شانگلہ میں کرائسس ہے یا بحران ہے، کتنے گھرانے سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر بھی لوگ کیوں اسی طرف جاتے ہیں؟
شانگلہ میں ہزاروں کی تعداد میں، یعنی میں ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، وہاں مجھے تقریباً 60 کے قریب گھرانے ایسے ہیں جن کے لوگ یا تو شہید ہوئے ہیں کوئلے کو اندر، اور ان کے مطلب ہر گھر میں 2-3-4 یتیم بچے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ جو ہے ویل چیئر پہ ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال کی عمر میں ان کو کول ڈسٹ کی وجہ سے جو نیموکونیوسس ایک مرض ہے، پھیپھڑوں کے ایک مرض ہوتا ہے خطرناک قسم کا، وہ ہو جاتے ہیں، اور وہ 40 سال کی عمر میں ایسے لگتے کہ 80 سال کے ہیں۔ ان کے علاج میں، چونکہ وہاں پہ ڈاکٹر رہا ہوں، میں نے دیکھے ہیں، تو ان کا علاج کے سلسلے میں میں نے جب ان کو دیکھا ہے تو بڑے افسوس اور مطلب المناک وہ ہے۔
تو لوگ کیوں جاتے ہیں، کوئی دوسرا کاروبار کیوں نہیں کر رہے، کھیتی باڑی کیوں نہیں کر رہے؟
ایک تو ایجوکیشن نہیں ہے، کھیتی باڑی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ، مطلب اس سلسلے میں کھیتی باڑی کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ سیاحت ایک چیز ہے جس کا، اور سرکاری نوکری کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی بندہ ایجوکیشن تو حاصل کرے۔ میں جس گاؤں سے میرا تعلق ہے، 10,000 کی آبادی میں کوئی لڑکیوں کا ایک اسکول تک نہیں ہے، تو ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں ایجوکیشن نہیں ہے، بہت کم لوگ جو ہے تعلیمی ادارے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاحت کے حوالے سے وہ اس علاقے میں کافی پوٹینشیل ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومتوں نے اس کو اگنور کیا ہے۔ ریسنٹلی کے پی کے گورنمنٹ کا مشیر برائے سیاحت اس علاقے سے تھا، لیکن اس نے بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا اس علاقے میں،
وہاں پر کوئی سیاحت نہیں فروغ۔
اگر دینا چاہے تو میں تو انشاءاللہ 1-2 بلین گورنمنٹ کو بھی اس کا انکم ہوگا۔ بہت ہی اچھا علاقہ ہے اور پہاڑی علاقے ہے، جبہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ اگر سیاحت کو فروغ دیا جائے تو بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور فارن سیاح بھی آئیں گے۔ پورا من علاقہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کی،
یہ جو کانوں میں شہید ہو جاتے ہیں رزق کی تلاش میں اتنے خطرناک حالات میں، تو پھر ان کے خاندانوں کا پیچھے کون والی وارث ہے، ان کے بچوں کا کیا ہوتا ہے وہاں؟
المیہ یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ جب کام کرتے کان کرنا، یہ ایک گھر کے لوگ ایک کان میں کام کرتے ہیں، تو جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو ایک گھر کے 2 اور 3-3 لوگ مرتے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی 9 لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان میں بھی 4 لوگ ایک گھر کے تھے، اس سے پہلے 25 لوگ ایک ہی محلے کے اور اس میں بھی 4 لوگ ایک گھر کے تھے۔
یہ جو کوہاٹ میں ابھی ہوا،
جی ابھی کوہاٹ میں ہوا تھا، اس سے پہلے جو ہے کوئٹہ میں 2 دفعہ واقعہ ہوا تھا، وہ بھی شانگلہ کے تھے۔ پنجاب میں بھی آپ کو شانگلہ کے ہی لوگ ملیں گے۔ 70% جو کانکن ہے اوور آل پاکستان کے، اس میں اس کے 70% جو تناسب ہے وہ شانگلہ کا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ایجوکیشن کو تھوڑا فروغ دیا جائے سیاحت کو تو انشاءاللہ العزیز یہ لوگ وہاں پہ کام کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ سیفٹی جو چاہیے ایک مزدور کے لیے, کان کے اندر خطرناک میتھین گیس ہوتا ہے اس کے ڈیٹیکشن کے لیے, یہ ہمارے جو طریقے ہیں وہ بھی 200 سال پرانے ہیں. تو جدید دنیا میں یہ کانکنی صرف پاکستان میں تو نہیں ہوتی, انڈیا میں ہوتی ہے, چائنا میں ہے, مختلف ملکوں میں ہے. تو وہ جدید آلات کو اگر جو مالک کے مائنس کے مالک ہوتے ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اس طرح کے جو سیفٹی اور سیکیورٹی اکوپمنٹس ہے اس کو انسٹال کرے تو انشاءاللہ اس طرح حادثات کم ہوں.
کیا مزدور یہ نہیں کر سکتا, نہ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کے سیکیورٹی کے اسٹیپس نہیں لیے ہوئے میں نہیں جاتا اندر, کان میں نہیں ہوتا؟
وہ ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پیچھے بچے روتے ہیں, اس کی فیملی روتے ہیں, ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر نہیں کرنا ہے تو اور بھی ہے, چلے جائے واپس. ٹھیکہ داروں کے حوالے کیے ہے, ان کی رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی, ان کا ایون لسٹ میں بھی نام نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ پھر عدالت میں جا کر کمپنسیشن کے لیے اپیل بھی نہیں کر سکے. بالکل وہ سلیو ماسٹر والا سسٹم. ہم کہتے ہیں کہ ان کو مزدوروں کے حقوق تو دے دو, یعنی 50,000 روپے تو سیاسی لوگ آ کر دے دیتے ہیں, لیکن 50,000 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ مستقل بنیادوں پر ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن مطلب کیا جائے.
اس میں کہیں حکومت کا بھی اس میں ہاتھ ہوگا, جو انسپیکٹرز ہیں, مائن انسپیکٹرز ہیں, وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں؟
مائن انسپیکٹر بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں آنرز کے ساتھ. آنرز بھی جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگوں کے نام پھر آتے ہیں جب آپ اس کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور ایون لیبر فیڈریشن کے نام پہ جو تنظیمیں بنی ہوتی ہیں ان کے بھی ایک دو مائنز ہوتے ہیں. یہ غریب ایجوکیٹڈ, ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کیا حق ہے. اگر وہ رائٹ کی بات کریں گے تو ان کو وہاں سے نکال لیتے.
اور یہ کتنی مزدوری ملتی ہے دن کی؟ کہ
ان کو 13,000 سے 15,000, 18,000 اتنا اگر وہ کر لے ایکسٹرا ٹائم مہینے کی بات.
مہینے کی 12-13,000,
500-800 پر دن بھی ملے تو اخراجات کو مطلب 20,000 تک, 13,000 سے 20,000 تک اس کو ملے.
تو سنا ہے آپ وہاں ان یتیم بچوں کے لیے کوئی اسکول بھی چلا رہے ہیں تعلیم کے لیے, تو کتنا کر پا رہے ہیں آپ کو؟
ہم یتیم جو بچے ہیں ان کے لیے ان کو مختلف اسکولوں میں ہم نے داخل کیا ہے اور ہمارا ایک پروجیکٹ مسلسل کنٹینیوس چل رہا ہے, لیکن وہ ہمارے بس کی بات نہیں. میرا ابھی خیال ہے کہ میں ایک اسکول بھی بناؤں ان کے لیے, ہاسٹل اور اسکول کا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ اسکولوں میں داخل کیے ان کے بچوں کو اور ہم کر رہے ہیں.
وہ کہاں تک تعلیم دے رہے ہیں آپ, اسپانسر کر رہے ہیں؟
ہم تو ایف ایس سی تک کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں.
اور یہ کتنے, یہ تو 100-150 بچہ تو نہیں ہوگا کہ کافی تعداد ہو؟
یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ایک انڈیویجول کا, یہ ایک آرگنائزیشن کا, یا یہ ان کے بس کی بات نہیں.
کوئی کچھ کرتا نہیں ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک صحیح مہم کی ضرورت ہے, ایک موومنٹ کی ضرورت ہے؟
پچھلے ایک سینٹ کے سیشن میں مشتاق احمد خان صاحب نے بات کی تھی اس کے اوپر, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ کوئی کمیٹی بھی بنی تھی. امید ہے کہ ہم اس سے ملاقات بھی کریں, اور اس کے بارے میں ایک سینٹ کی ایک کمیٹی شاید اس بارے میں بنی ہے, تو ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کہاں تک اس بات کو پہنچائی ہے.
اور آپ کے مطالبات کیا ہیں جو آج آپ نے احتجاج کیا؟
مطالبات تو یہی ہے کہ جو ایک تو سیاحت کے فروغ کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے, جو سیفٹی اکوپمنٹس ہے ان کو انسٹال کیا جائے, جو ان سیف مائنز ہے ان کو بند کیا جائے, یہ انسپیکٹر والا جو سسٹم چل رہا ہے جو ملے ہوتے مطلب پورا ایک احتساب ہو, اور اس کے علاوہ جو مزدور ہے ان کو مزدور کا درجہ دیا جائے, سلیو والا نہ ہو, وہ غلام اور رقہ والی بات نہ ہو, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے فیملیز کو پرماننٹ کمپنسیشن دیا جائے, جو بیمار ہیں ان کے علاج کا بندوبست کیا جائے, اور سب سے بڑھ کر ایک اسکول ہے ورکنگ فالس گرامر اسکول جو کہ مزدوروں کے بچوں کے لیے ہوتا ہے, کم از کم ایک اسکول تو شانگلہ میں وہاں پہ بنائے.
کانکنوں کی حالت زار پر نامہ نگار ہارون رشید بات کر رہے تھے سرگرم کارکن ڈاکٹر فضل ربی سے. خیبر پختونخوا میں ماتمی جلوسوں کے لیے بڑی تعداد میں رضاکار سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوتے ہیں جو بغیر اسلحے اور حفاظت کے لوگوں کی چیکنگ کرتے ہیں. تشدد کے متعدد واقعات میں رضاکار اور ان کے رشتہ دار بھی ہلاک ہوئے ہیں. نامہ نگار عزیز اللہ خان نے ایسے ہی رضاکاروں سے بات کی جن کے رشتہ دار تشدد کے واقعات میں ہلاک ہوئے.
محرم کے دوران ماتمی جلوسوں اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے جہاں حکومت نے انتظامات کیے ہیں, وہاں اہل تشیع کی جانب سے سینکڑوں رضاکار ہر شہر اور ہر گاؤں کی سطح پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. سید محمد سمیع پشاور صدر کے علاقے میں ماتمی جلوس کی سیکیورٹی کے علاوہ جلوس میں شامل لوگوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ 3 سال پہلے ان کے خاندان کے 2 افراد تشدد کے 2 علیحدہ واقعات میں ہلاک ہو گئے تھے۔
میرے ایک تایا کو پہلے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، وہ اپنے کلینک میں ڈاکٹر تھے، وہ اپنے کلینک کر رہے تھے تو صبح ان کو کلینک میں گھس کے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان کی، اور پھر اس کے 1 مہینے بعد جب حیات آباد کی مسجد میں دھماکہ ہوا تو اس میں میرے دوسرے تایا شہید ہوئے۔ لیکن ہم اس پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس سعادت سے ہمیں سرفراز کیا، اور حوصلے پست نہیں ہیں ہم، یہاں پر ہمارا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمیں ان پہ بھی یقین ہے کہ یہ حفاظت کریں گے اور امن و امان آئے گا۔
انہوں نے کہا کہ محرم کے دوران رضاکار کی حیثیت سے کام کرنے سے انہیں دلی تسکین ہوتی ہے۔
ایک طاقت ہے جو کہ بیرونی طاقت ہے جس نے ہمیں، میں آپ کو بتاؤں میں اکیلا ہوں یہاں پر اس وقت، ہمارے خاندان کے تمام بڑے جتنے بھی ہیں یا تو وہ فوت ہو چکے ہیں یا انہیں شہادت نصیب ہوئی ہے، ہمارے خاندان میں اس وقت کوئی بڑا موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک، میں کہہ رہا ہوں ایک بیرونی قوت ہے جو آپ کچھ سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، الحمدللہ خوف نہیں ہے۔
خیبر پختونخوا میں حکومت نے کوئی 33,000 پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکار مختلف شہروں میں تعینات کیے ہیں۔ صوبے کے 5 اضلاع پشاور، کوہاٹ، ہنگو، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو انتہائی حساس قرار دیا جا چکا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد زیادہ تعینات کی گئی ہے، وہاں ان علاقوں میں رضاکاروں کی تعداد بھی کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ 5 سال سے ماتمی جلوسوں کی حفاظت پر مامور سید مزمل زیدی نے بتایا کہ ان کے 26 رشتہ داروں کو تشدد کے واقعات میں ہلاک کیا جا چکا ہے۔
اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں ہم سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں، اور جہاں تک خوف کی بات ہے تو ہم اس ذکر کی بقا کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر سکتے ہیں۔
مزمل زیدی نے بتایا کہ وہ انگریزی ادب میں ایم فل کر رہے ہیں اور خود 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تشدد کے واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سال کے 8 ماہ میں 35 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں ہلاک کیا جا چکا ہے، اور ان واقعات کے بارے میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس بھی لیا ہے۔ ان رضاکاروں کا کہنا ہے کہ محرم کے دوران ماتمی جلوس ہوں یا مجالس ہوں، انہوں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے ہیں، اور انہیں اس دوران کبھی خوف محسوس نہیں ہوا بلکہ وہ اس دوران سکون محسوس کرتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ایشیا کپ کا 6ٹا میچ آج بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان ابوظہبی میں کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار ایشیا کپ کی کوریج کر رہے ہیں، اور عبدالرشید شکور اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ بذریعہ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں۔ عبدالرشید شکور، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے کہ دونوں ٹیموں کی کارکردگی کیسی رہی آج؟
جی، افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ 255 رنز بنائے، 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، اور 95 رنز کی 8ویں وکٹ کی شاندار شراکت راشد خان اور گلبدین نائب کے درمیان ہوئی، جس کی وجہ سے افغانستان نے 255 رنز کیے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا اسکور ہے کہ پچھلے میچ میں بھی افغانستان نے اتنا اسکور کر کے پھر سری لنکا کو کم اسکور پر آؤٹ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں، تو آج بھی یہی امکان ہے کہ افغانستان ایک اچھا اسکور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اب بالر کی باری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ راشد خان اور ان کے جو دوسرے اسپنر ہیں محمد نبی اور مجیب الرحمان، وہ کس طرح کی بالنگ کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی صلاحیتوں کا آج امتحان ہے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ کل سے ٹورنامنٹ کا سپر 4 کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، کون کون سی ٹیمیں شامل ہیں اس میں؟
جی، 4 ٹیمیں ہیں اس میں، اور پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہی ہوگا ابوظہبی میں، اور بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف مد مقابل ہوں گے، بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں دبئی میں۔ تو یہ 4 ٹیمیں جو ہیں وہ سپر 4 میں پہنچی ہیں، ہانگ کانگ کی ٹیم اور سری لنکا کی ٹیم اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکی ہیں۔
اچھا، مختصراً بتائیے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کپتانوں نے ٹورنامنٹ کے شیڈیول پر بھی اعتراض کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصراً پلیز۔
جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ اعتراض ہے، جیسے سرتاج نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ صرف اور دبئی میں میچ کھیل رہا ہے، جبکہ پاکستان کو 2 مرتبہ جو ہے وہ ابوظہبی جانا پڑ رہا ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش کے کپتان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ ایک میچ کے بعد پھر ان کو اگلے دن جو ہے وہ دوبارہ، مطلب آج وہ کھیل رہے ہیں افغانستان سے اور کل پھر بھارت سے کھیلیں گے، تو وہ اس طرح کی جو شیڈولنگ اور ٹریولنگ ہے اس گرم موسم میں کہ ٹیمپریچر 40 اور 45 کے درمیان ہے, تو وہ ان کا یہ اعتراض سامنے آیا ہے.
ٹھیک ہے, عبدالرشید ذکور, تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عمر آفریدی, پروڈیوسر تھے رفاقت علی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزین لن, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے عبید ملک سے.
انڈیا اور پاکستان کے وزراء خزانہ آئندہ ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ملاقات کریں گے. وزارتی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی خارجہ سطح کی یہ پہلی ملاقات ہوگی. یورپی کمیشن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کو خبردار کیا ہے کہ فیس بک انتظامیہ صارفین کے حقوق اور ان کی ذاتی معلومات کے تحفظ کو یورپی یونین کے معیار کے مطابق یقینی بنائے. صوبہ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں لیویز فورس کے تین اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں آج تیسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا. لبنان کے شدت پسند گروپ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی کوششوں کے باوجود وہ جدید ترین راکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تنزانیہ میں وکٹوریا جھیل کے قریب ایک کشتی الٹ جانے سے متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.